رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله. مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 107، موجودہ سال کی 10ویں تقریر، اور ذکر ہو رہا تھا صلح حدیبیہ کے نتائج کا. اس بات پر یقیناً مجھے معذرت طلب کرنا چاہیے کہ ہماری ماہ دسمبر کی پہلی گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد تقریر کے اعلان کے بغیر مسلسل 3 ہفتوں کا وقفہ آ گیا. بہرحال اس کی وجوہات جو بھی ہوں، اس کے نتیجے میں یہ نقصان تو ہوا ہو کہ بہت سی وہ باتیں جن کا آج کے موضوع سے براہ راست تعلق ہے ذہن سے نکل گئی ہوں گی. اس لیے ابتدا میں 3 یا 4 منٹ سرسری طور پر واقعات کو دہرانا پڑے گا. بات یہ ہو رہی تھی کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ احرام پہن کر پیغمبر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں صحیح یعنی 7 مرتبہ دوڑنے کا واجب فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں، اور اس کا اختتامی واجب سر منڈوانے کا عمل بھی انجام دیا جا رہا ہے. جیسے ہی یہ خواب مسلمانوں کو پتہ چلا، وہ تمام مسلمان کی جن کا تعلق مکے سے تھا اور جنہیں اپنے وطن کو چھوڑے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، ان کی بے چینی اور تڑپ بڑھ گئی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں مکہ جانا ہے. 1400 مسلمانوں کا لشکر پیغمبر اسلام کے ساتھ چلا، مگر حدیبیہ کے مقام سے اس لشکر کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور یہ بھی ضمنی طور پر یاد دلا دینے والی بات ہے کہ اس موقع پر کثرت کے ساتھ پیغمبر اسلام کی ذات سے معجزات لوگوں کے سامنے آئے، اور ایک مرتبہ حدیبیہ کے مقام پر لشکر اسلام کے روکے جانے کے بعد دونوں طرف سے مسلمان اور کافروں کی جانب سے قافلوں کا تبادلہ شروع ہوا. پیغمبر اور عیسی یہاں کا پیغام وہاں اور وہاں کا پیغام یہاں لے کے آتے ہیں. اسی اثنا میں پیغمبر اسلام پر 50 تیراندازوں نے قاتلانہ حملہ بھی کرنا چاہا، اور ان تمام واقعات کا اختتام یہاں پر ہوا کہ قریش مکہ اپنے انتہائی تجربہ کار اور پختہ عمر کے سفیر سہیل ابن عمر کو بھیجا اور مکمل اختیار دے کے بھیجا، جس کے نتیجے میں صلح و حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا. اب یہ وہ معاہدہ ہے کہ جس کو تقریباً تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ابتدائی سے اس کی شکل و صورت ایسی تھی کہ کوئی مسلمان خوشی سے اس سے راضی نہیں تھا. ادھر سہیل ابن عمر جو دو چیزوں کو محسوس کر چکا تھا، نمبر ایک کہ اللہ کا رسول آج کے دن ہر صورت میں صلح ہو جاتا اور کسی حالت میں بھی جنگ پہ تیار نہیں، اور نمبر دو بہرحال سہیل ابن عمر کو یہ عام آدمی نہیں، بہت ہی پرانا ڈپلومیٹ ہے، بہت ہی پختہ عمر کا مدبر ہے، قریش کا مانا ہوا سردار ہے. تو وہ یہ دوسری چیز کو بھی اندازہ کر چکا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات مستقل، مسلمان غم و غصے کے عالم میں، اور وہ یہ محسوس کر رہا کہ اگر میں چاہوں تو قائد اور عوام کے بیچ میں اختلاف پیدا کر سکتا ہوں. عام مسلمان راضی نہیں، ان کے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پہ جو کچھ ہو رہا وہ دل سے اس سے متفق نہیں. اور دوسری جانب سہیل ابن عمر کو یہ معلوم کہ آج کے دن اب وجہ کچھ بھی ہو یہ پیغمبر ہر صورت میں مصالحت چاہتا ہے. اسی لیے جس وقت ہم وہ پوری کارروائی دیکھتے ہیں جس کی تفصیلات گزشتہ تقریر یعنی تقریر نمبر 106 میں گزر چکی, تو پوری کارروائی سے ہم کو یہ نظر آتا کہ ہر ہر مرحلے پر سہیل ابن عمر پیغمبر اور مسلمانوں کو دبانا چاہتا, بس ایسا دبانا چاہتا کہ جس کی وجہ سے کوئی تعجب نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تلواریں خود رسول کے خلاف نکل آئیں. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھے جانے پر اس کو اعتراض ہوا, اور اگر کہ یہ اعتراض صرف لفظی اعتراض تھا جو اس نے اس کے بدلے میں لفظ تجویز کیا بسم اللہم, لفظ اللہ اس کے اندر بھی صرف الفاظ کی ترتیب کا فرق ہے, لیکن وہی صرف خالی صرف بھی نہیں بلکہ پیغمبر اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے نام کے مسئلے پہ اختلاف, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایک شرط ایسی کہ ہر شرط کے پڑھنے کے ساتھ مسلمانوں کا خون کھولا جا رہا ہے, وہ تمام شرائط بیان کی جا چکی مگر ان میں خصوصی اہمیت کی شرط وہ ہے کہ جسے عام طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے, یہ والی شرط کہ آج کے بعد مکے میں جتنے مسلمان ہیں انہیں کھل کے عبادتیں انجام دینے کا موقع دیا جائے گا. صلح حدیبیہ کی باقی 5 شرطیں مسلمانوں کے خلاف, یہ ایک اہم ترین شرط تھی جو مسلمانوں کے حق میں تھی, مگر چونکہ مخالف شرطوں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے اس شرط پہ عام طور پہ لوگ توجہ نہیں دیتے. پیغمبر اسلام کا ایک بڑا مقصد اس شرط سے حل ہو رہا, لیکن یہ تفصیلات آتی تھی. فی الحال سہیل ابن عمر کا رویہ, اب جو 5 شرطیں وہ رکھوا رہا ایک کے بعد ایک شرط ایسی کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو کہ جیسے کوئی ان کو تازیانے اور کوڑے مار رہا. یہ جملہ میں نے بار بار عرض کیا کہ اگر یہ صلح نامے کا معاہدہ ہجرت کی رات کو لکھا جاتا تو سمجھ میں آ جاتی تھی بات کہ مسلمان دنیاوی اعتبار پہ اتنے کمزور, پھر اگر وہ دب کے صلح کریں تو عقل قبول کر دی, مگر یہ معاہدہ لکھا گیا بدر کی فتح کے بعد, احد کی فتح کے بعد, خندق کی عظیم ترین کامیابی کے بعد, اور اتنے بڑے لشکر اسلام کی موجودگی کہ اس سے پہلے کفار مکہ کو اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا, جو کافر مسلمانوں کی چھوٹی فوج سے شکست کھائے ہوئے ہیں وہی کافر مسلمانوں کے بڑے لشکر کو دیکھ کر اتنا ضد پہ اترے ہوئے ہیں, یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اور بظاہر ہمیں یہی چیز نظر آتی کہ سہیل ابن عمر یہ دیکھ رہا کہ پیغمبر اسلام کی مجبوری, یہ معاذ اللہ یہ لفظ میں بہت ہی بادل ناخواستہ استعمال کر رہا سہیل ابن عمر کی طرف سے, وہ دیکھ رہا ہے کہ رسول کی مجبوری ہے کہ ان کو صلح کرنا, اور مسلمانوں کا مسئلہ یہ کہ وہ رسول کی مجبوری کو نہیں سمجھ رہے, وہ اپنی طاقت کو دیکھ رہے اور ان کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا. یہاں تک کہ معاہدہ مکمل ہوا, اہم اہم باتوں کو پھر دوہرا دیا جائے کہ 10 سال تک یہ معاہدہ چلے گا, اس دوران مسلمان اور کافر آپس میں جنگ نہیں کریں گے, اس سال مسلمان اپنا عمرہ نامکمل چھوڑ کے چلے جائیں, اگلے سال آ کے عمرہ مکمل کریں مگر کوئی ہتھیار نہ لائیں, وجہ تلوار کی, جو عرب میں ہتھیار کم ہے مرد کا زیور زیادہ, اس کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں آئے گا. عرب کے تمام قبیلوں کو اجازت کی جاتی, البتہ یہ والی شرط تھی مسلمانوں کے حق کی شرط, عرب کے تمام قبیلوں کو اجازت ہے کہ وہ جس فریق کا ساتھ دینا چاہے ساتھ دیں. کوئی مسلمان مدینے چلا گیا, مکے کا رہنے والا کوئی مدینے چلا گیا تو اسے واپس کیا جائے گا, لیکن مدینے کا رہنے والا کوئی مکے میں آیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. یہ تمام شرطیں مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں گزشتہ تقریر میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اسے بیان کروں تو مناسب محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ اتنا مشہور واقعہ, اور بیان نہ کروں تو واقعات کے بیچ میں خلا واقع ہو جائے گا. اس کا ایک ہی حل ہے, ایک ہی حل ہے کہ مختصراً ہم اس منزل سے گزر جائیں. ابھی تک سہیل ابن عمر لفظی اعتبار سے مسلمانوں کو پورا جوش اور غصہ دلانا چاہتا, اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ اب لفظ کی بات بھی نہ رہی اب عمل کی بات ہوگی, یہ سارا راب تیار ہوگا. معاہدے کی پوری تحریر مکمل ہو، بس اہم ترین مرحلہ باقی. ہر ایگریمنٹ بیکار ہے جب تک کہ اس پہ دستخط نہ ہو. ابھی پیغمبر اور سہیل اپنے عمل کو دستخط کرنا کہ ہتھکڑیوں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک ایسا مسلمان جو سر سے پیر تک زخموں سے چور اپنے آپ کو پیغمبر کے قدموں میں آ کے گرا دیتا. اور ایک مرتبہ چوک کے مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ کون آیا، عین اس وقت پہنچا کہ ابھی دستخط نہیں ہوئے، تو سب نے پہچان لیا ابو جندل. ابو جندل جس کا اصلی نام آس ہے، عین حریف سواد آس، آس ابن سہیل ابن عمر، اسی سفیر عرب اور سفیر قریش کا بیٹا ابو جندل جو کئی مہینے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا. اور اس کا باپ اتنا بڑا دشمن اسلام تھا کہ آج قریش اسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں. اپنے بیٹے کے ایمان کو کیسے برداشت کر سکتا؟ اس دوران اس نے اپنے بیٹے پہ دل کھول کے ظلم کی ہے، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں اس کو جکڑ کے رکھا اور گھر کے کمرے میں بطور جیل اور قید خانہ اس کو محبوس کر دیا. لیکن بعد کے حدیبیہ کے میدان میں آ جانے سے بیٹے کو موقع ملا، کسی طرح سے وہ قید سے نکل کے آ گیا. واقعہ بڑا مشہور، جلدی جلدی اس کو مکمل کر لیا جائے. اور ابھی تک اس کے جسم پہ زخموں کے وہ نشانات جو کسی دشمن نے نہیں، کسی قید نے نہیں، کسی غلام نے نہیں، بلکہ حقیقی باپ نے اپنے سگے بیٹے کے جسم پر فقط دین اور اسلام کی خاطر پہنچائے. وہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو پیغمبر کے قدموں پہ گرا دیتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول شکر ہے خدا کا کہ اس نے مجھے کافروں کی قید سے رہائی دلوائی اور آپ تک پہنچایا. آنے والا بڑی امیدیں لے کے آیا، آنے والا اس یقین کے ساتھ آیا کہ آج کے بعد میری ساری زحمتیں مکمل ہو گئیں، میں اس کے پاس پہنچاؤں جو ہر مظلوم اور ہر پریشان حال کا ملجا اور ماوا اور جائے بنا. مگر ایک پیغام تھا ہمارے سامنے آ رہا کہ بعض اوقات معاشرے کے، سوسائٹی کے اور اجتماع کے فائدے کے لیے افراد کو قربانی دینا پڑتی، بعض اوقات اپنے جائز حق کو چھوڑنا پڑتا تاکہ سارا معاشرہ سکون کے ساتھ رہے. چھوٹے پیمانے پر اس کی مثال، وہ بے گناہ اور معصوم بچہ کہ جس کے والدین نے گناہ کیا اور وہ پیدا ہوا، اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن فقط اس لیے کہ معاشرہ بنا جیسے گناہ کی خرابیوں سے محفوظ رہے. اب اس بچے کو بے گناہ ہونے کے باوجود اپنے چند حقوق سے دست برداری اختیار کرنا پڑے، یہ پیش نماز نہیں بن سکتا، یہ مرجع تقلید نہیں بن سکتا. اور بڑے پیمانے پر اس کی مثالیں ہمارے سامنے انقلاب ایران میں اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ میں آئی. بہرحال ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جہاں ایک چیز ہمارا حق ہے مگر دین کے لیے، اسلام کے لیے اور لوگوں کی اکثریت کے فائدے کے لیے اپنا حق قربان کرنا پڑتا. ابو جندل کا مسئلہ بھی ایسا کہ ایک طرف اسلام کہتا ہے کہ مظلوم کو پناہ، مظلوم کی حمایت کرو، مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کے معاملے میں خاموش رہنے والا غیر جانبدار نہیں ہے، وہ ظالم کا دوست. مگر کبھی کبھار اس قسم کی مثالیں بھی آتی ہیں، اور اسی لیے دور حاضر کے واقعات میں بھی آپ کے سامنے چاہے کسی عام آدمی کا ذکر ہو یا کسی مرجع تقلید کا، اگر کبھی جذباتیت کے ساتھ یہ بات کہی جائے کہ ظالم کے ظلم پہ فلا خاموش ہے، اس کا مطلب وہ ظالم کا ساتھی، تو صلح حدیبیہ کے واقعات کو ذہن میں دوہرا لیا جائے. اللہ کا رسول ابو جندل کو دیکھتا اور وہ ابو جندل جو التماس کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے پیغمبر اسلام کے قدموں میں گرا ہوا. سہیل ابن عمر اپنے بیٹے کو فوراً پہچانے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے کہا، یہ جملے ساری تاریخوں میں نہیں، کچھ تاریخوں میں، کہ تمہارا بھائی آیا اسے بنا. اور ابو جندل جس کے ہاتھ میں دستخط کے لیے قلم پہنچ چکا تھا، قلم کو واپس رکھتا ہے اور کہتا کہ خبردار میرے بیٹے کے معاملے میں کوئی نہ بولے. پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہ یہ مسلمان ہمارا اسلامی بھائی، اس کو بنا دینا ہمارا فرض. سہیل ابن عمر نے کہا کہ اے محمد، یہ وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ اس معاہدے کے بارے میں تم کتنے سنجیدہ ہو. ابھی ابھی یہ معاہدہ طے پایا کہ مکے کا کوئی آدمی مدینے میں اس کو بنا نہیں دی جائے. اللہ کے رسول نے بالکل شرعی بات کہی، صاحب اگر معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے، دستخط ہو جاتے تو تمہاری بات صحیح، مگر ابھی دستخط نہیں ہوئے. سہیل ابن عمر کہتا کہ اگر ایسی بات تو یہ معاہدہ اپنے پاس رکھو، ہم کوئی معاہدہ کرنے کو تیار نہیں. کون سہیل ابن عمر اتنا بڑھ بڑھ کے بول رہا، لیکن اسے پتا ہے کہ مکہ اتنا طاقتور نہیں کہ 1500 مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. جو مکہ 313 مسلمانوں کے سامنے شکست کھا چکا، 1500 کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر اس کا بڑھ بڑھ کے یہ بولنا کہ اگر میرے بیٹے کے بعد اس معاملے میں دخل اندازی کی جائے اور قانونی نقطہ پیش کیا جائے گا تو رکھو یہ معاہدہ، میں اس پہ دستخط کرنے کو تیار نہیں. کیونکہ وہ محسوس کر چکا، وہ بھانپ چکا کہ اللہ کا رسول ہر صورت میں صلح و نامہ چاہتا، جنگ کے لیے قدم تیار نہیں. ورنہ سہیل ابن عمر کا یہ انداز نہ ہوتا. جب پیغمبر اسلام نے یہ سنا تو روایت یہ کہ اس طرح سے اس سے درخواست، اس طرح سے اس سے درخواست کہ اس کے ساتھ قریش مکہ نے دو اور آدمی بھیجے، ان تک تو رحم آ گئے، ان تک کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی. انہوں نے اپنے ہاتھ سے ابو جندل کو پکڑا. وہ کافروں کے دو اور نمائندے، تین آدمیوں کا ڈیلیگیشن یا وفد آیا، لیڈر سہیل ہے، وہ دونوں عام رکن یا ممبر. انہوں نے سہیل کے بیٹے ابو جندل کو پکڑا اور مسلمانوں کے خیمے میں لے گئے کہ رکھو مسلمانوں، اسے تم اپنے پاس، ہم لوگ آپس میں معاملہ طے کر لیں. لیکن سہیل ابن عمر اتنا اڑ گئے کہ تمام عالم اسلام کے سامنے اپنے دو ساتھیوں سے لڑ پڑا اور کہا کہ میں لیڈر بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم بھی واپس چلے جاؤ، یہ معاہدہ نہیں ہوگا اگر میرا بیٹا میرے حوالے نہیں کیا گیا. پیغمبر اسلام ظاہری اعتبار سے جتنی کوشش کر سکتے تھے، جب یہ کوشش کر تو آخر پیغمبر نے سہیل ابن عمر کو دیکھا، ابو جندل کو دیکھا اور کہا کہ اے ابو جندل، جیسا تمہارا باپ کہہ رہا اس کو مان لو، واپس چلے جاؤ. اب ایک مرتبہ اس نے انہیں زنجیروں اور ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے اپنے کرتے کو کھول کھول کے اپنے جسم کے زخم اور نمایاں کرنا شروع کر دیا. مسلمانوں کا غصہ جو شروع سے ہی بڑھتا چلا آ رہا، جب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مسئلہ کھڑا ہوا، اب تو یہ عروج پر پہنچ چکا. مگر پیغمبر اسلام یہ سب کچھ دیکھتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے سہیل پھر بھی چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نکال دے. تو پیغمبر اسلام نے اتنی کچھ کبھی اس کو سنائی اور ایک مرتبہ ابو جندل چھوڑا اور اپنے باپ کی جانب بڑھنے لگا. اب یہ بھی تاریخوں میں لکھا کہ اس وقت مسلمانوں میں سے ایک یا دو آگے بڑھے اور ابو جندل کے پاس پہنچ کر اسے مکسانا چاہا کہ وہ پیغمبر اسلام کی مخالفت کرے اور کہا کہ تم اس وقت آزاد کیوں پیغمبر کی بات مانتے، ریا ہو کر آئے، تلوار چھینو کسی کی اور اپنے باپ کو قتل کر دو. تو ابو جندل کا جواب یہ تھا کہ کیونکہ پیغمبر مجھے حکم دے چکے، اب مجھے پیٹ گوارا، اب مجھے زخم کھانا گوارا، اب مجھے اپنے باپ کے ہاتھوں سے یہ مار پیٹ برداشت، مگر میں حکم رسول کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کہ بیٹے نے اپنے آپ کو باپ کے حوالے کیا. اور دیکھیے جو آج کی تقریر کا شروع سے ہی ایک نقطہ میں بار بار دہرا رہا، سہیل ابن عمر تمام مسلمانوں کے سامنے جو دیکھ رہا کہ مسلمان ابو جندل کی کتنی حمایت کر رہے ہیں، کھجور کے درخت کی ایک شاخ کو توڑتا اور سارے مسلمانوں کے سامنے اسی شاخ سے ابو جندل اس طرح سے مارنا شروع کرتا ہے کہ زخموں سے خون دوبارہ جاری ہو گئے، مگر پیغمبر اسلام بالکل خاموش. یہ ظلم ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں، مظلوم کو ظالم کے ہاتھوں میں جاتے بھی دیکھ رہے ہیں اور درد دے رہے ہیں کہ کبھی دین اور اسلام کی مصلحت کسی میں ہوتی، کبھی ظالم کے سامنے خاموشی بھی اختیار کرنا پڑتی. ابو جندل کا واقعہ مکمل ہوا. جیسے ہی سہیل ابن عمر نے اسے پکڑا اور پکڑ کے اپنے غلام کے حوالے کیا، واپس آیا، معاہدے پہ دونوں نے دستخط کیے. اس معاہدے کی دو کاپیاں تیار کی گئی، ایک پیغمبر اسلام کے حوالے کی گئی، ایک سہیل ابن عمر نے اپنے پاس رکھی اور وہ واپس چلا. سلو حدیبیہ کا واقعہ مکمل ہو گیا. لیکن اب ایک فقہی اور شرعی مسئلہ سامنے آ گیا. یہ مسلمان عام کپڑوں میں نہیں احرام پہن کے آئے، اور احرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک عبادت شروع ہو، اور عبادتوں کا یہ مسئلہ کہ جب انسان عبادت شروع کر دے تو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ عبادت شروع ہو جائے تو اس کے ختم کا طریقہ کار شریعت کی بتائی گی. ہم نے واجب نماز شروع کر دی، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دی، ویسے ہمیں اختیار تھا کہ مثلاً دوہرین کی نماز کا وقت 12:30 بجے آتا، 6:15 ہوتی ہے نماز، چاہے پونے ایک بجے، چاہے پونے دو بجے، چاہے پونے تین بجے، چاہے پونے چار بجے، جتنا وقت جب چاہے تکبیرۃ الاحرام کہیں، لیکن ایک مرتبہ اگر اللہ اکبر کہیں کہ نماز واجب شروع کر دی، اب اپنی مرضی سے اس کو نہیں توڑ سکتے، اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوگا. واجب عبادتیں وہ کہ جنہیں شروع کرنے کے بعد بیچ میں چھوڑنے کی اجازت نہیں، جب تک کہ کوئی شرعی جواز نہ آ جائے، جان کو خطرہ ہو جائے، گھر میں آگ لگ جائے، کوئی غلط مسئلہ. اب مسلمان احرام پہن کے عمرے کے لیے نکل چکے، احرام پہننے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت شروع ہو گئی، لیکن عبادت کو مکمل نہیں کرنے دیا جا رہا. اب کیا کیا جائے؟ ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب ایک فقہی مسئلے تو میرے سامنے پیش کرے اور کہے کہ مولانا آپ نے غلط مثال دی. واقعہ تو ٹھیک ہے، مثال غلط دی. واجبات کے اندر بیچ میں عمل توڑنے کا حکم نہیں، بلکہ وہ حرام. لیکن سنت عبادتوں میں تو اجازت ہے. آپ نے سنت نماز شروع کی، ایک رکعت کے بعد موڈ بدل گئے، کون پڑھے نماز آپ چھوڑ کے چلے آئے، کراہیت ہے لیکن گناہ تو نہیں. آپ نے سنت روزہ رکھا، دو تین چار گھنٹے کے بعد بیزاری پیدا ہو گئی، مثلا دل نہیں جا، آپ نے سنت روزہ توڑ دیا، کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے دیگر سنت عبادتیں، اگر کوئی صاحب یہ فطری مسئلہ پیش کرے کہ مولانا واجبات کی حد تک بات ٹھیک ہے لیکن سنت عبادتوں کو توڑا جا سکتا، اور عمرہ واجب نہیں ہے، عمرہ مستحب، تو اس موقع پر پھر مجھے کتنا بیان کرنے کا موقع مل سکتا ہے کہ جی ہاں یہ بات تو صحیح، واجب عبادتیں شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا، سنت عبادتیں درمیان میں چھوڑی جا سکتی، مگر دو یا تین سنت عبادتیں بھی ایسی جن کا حکم واجب جیسا. نمبر ایک، اعتکاف. مسجد میں تین دن بیٹھ کے عبادت کرنا، اعتکاف سنت عبادت، جب تک کہ کوئی منت نہ مانے، سنت. دو دن آپ نے اعتکاف کیا، اب اس اعتکاف کو مکمل کرنا پڑے گا، دین سے نہیں چھوڑ سکتے. اور عمرہ، عمرہ تو سب سے واضح عبادت ہے، عبادت سے سنت، لیکن ایک دفعہ احرام پہن لیا، اب اسے مکمل کرنا واجب ہو جائے گا. تمام سنت عبادتوں سے ہٹ کر عمرے اور اعتکاف کا مسئلہ الگ ہے. اعتکاف میں بھی دو دن بعد، عمرہ تو شروع سے ہی ایک مرتبہ شروع ہو گئے، بیچ میں چھوڑنے کا حق نہیں. لیکن اب کیا کریں مسلمان، احرام پہن چکے ہیں، عمرہ احرام سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد تین واجب اور ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف، دو رکعت نماز صفا مروہ میں دوڑنا، اور پھر آخر میں سر کو منڈوا کے احرام اتارا جاتا ہے. عین اس موقع پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں تو قیامت تک کا ایک مسئلہ ہم سب کا بنا کہ اگر کوئی آدمی عمرہ شروع کر دے مگر بیماری کی وجہ سے مکمل نہ کر پائے، یا حکومت کی پابندی کی وجہ سے مکمل نہ کر پائے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ کہ جہاں پر اسے روکا گیا وہیں پر پہلے عمل کے بعد وہ جمپ لگا کے آخری عمل سلام لگا، یعنی سب سنوائے. جیسے ہم نماز شروع کریں اللہ اکبر کہیں اور ایک دم سے سلام پڑھیں، عمرے کا یہی مسئلہ، سر منڈوا دیں اور وہیں پہ جا کر کو ذبح کرے، اس کا یہ عمرہ صحیح مان لیا جائے گا. اب پیغمبر سہیل ابن عمر کو خدا حافظ کہے، یعنی محاورتن، اسے رخصت کر مسلمانوں کی جانب آئے. سارا لشکر اسلامی انتہائی غصے کے عالم میں بیٹھا، غم بھی ہے اور غصہ بھی، خصوصاً ابو جندل کے واقعے کے بعد. پیغمبر نے آ کے کہا کہ اے مسلمانوں، اب ہم عمرہ تو نہیں کر سکتے، چنانچہ اپنے سروں کو بنوا دیں اور سر بنوا کے اپنا احرام گزار. مسلمان دس سے بس نہیں، اتنا اس وقت شوق پہنچا ہے مسلمانوں کہ جیسے آدمی بے ہوشی کے عالم میں، جیسے آدمی گہری غفلت کے عالم میں، کہ آنکھیں کھلی ہیں، کان کام کر رہے ہیں، مگر دماغ کسی چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں. دوبارہ پیغمبر نے یہی حکم دہرایا، پھر بھی کسی پہ اثر نہیں. اور تیسری مرتبہ کے بعد پیغمبر انتہائی غم کے عالم میں اپنے خیمے میں داخل ہوئے. پیغمبر اسلام کا طریقہ کار یہ کہ جب کسی سفر پہ جاتے تو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو لے کے جاتے. اس سفر میں پیغمبر اسلام کی وہ بیوی پیغمبر کے ساتھ جو عقل، ذہانت، دانائی اور دین اور تقدس و ایمان و معرفت خدیجہ طاہرہ کے بعد سب سے عظیم ہے، یعنی جناب ام سلمہ. جب پیغمبر اپنے خیمے میں داخل ہوئے، ام سلمہ نے محسوس کیا کہ پیغمبر کے چہرے پہ اس وقت غم کیا تھا. اللہ کے رسول کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا کہ آئے ام سلمہ یہ مسئلہ پیش آ گیا. اس وقت ام سلمہ نے ایک مشورہ دیا جسے میں اکثر دروس میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ تمام مورخین اسلام متفق کہ کسی عورت کی جانب سے سیرت رسول میں آنے والا یہ بہترین مشورہ. کہا کہ اللہ کے رسول یہ سارے مسلمان آپ کے مخالف نہیں, کچھ ہوں گے لیکن سارے آپ کے مخالف نہیں. جس وقت غم کی وجہ سے جو شوق پہنچا یہ لوگ کوئی چیز سمجھنے کے قابل نہیں, اگر آپ اب جائیے ان کے سامنے زبان سے کچھ نہ کہیں بلکہ ان کے سامنے جا کے عملاً اپنا سر منوائیے, جانور کو ذبح کیجئے اور احرام خدا دیجئے تو بہرحال آپ کے اطاعت گزار ہیں, آپ کو دیکھ کے پھر یہ آپ کی نقل کریں گے, آپ کی کاپی کریں گے, آپ کی سنت میں عمل کریں گے. پیغمبر اسلام کو یہ مشورہ پسند آئے, خیمے سے نکل کے انہیں 1500 مسلمانوں کے درمیان بیٹھے, حجام یا نائی کو بلوایا گیا اور سر منوانے کا حکم دیا گیا. پیغمبر اسلام کے سر کے بال اتارے گئے اور پھر پیغمبر جو قربانی کا جانور ساتھ لے کے آئے اسے ذبح کیا گیا اور پیغمبر احرام اتار کے عام لباس پہنتے. یہ منظر جو دیکھا جا رہا اب 1500 کے مجمعے میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے اور انہوں نے پیغمبر اسلام کی شبیہ اور پیغمبر اسلام کی سنت کی نقل کی. لیکن اب یہاں دو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت. پہلی بات یہ کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے مقامات جہاں پر پیغمبر اسلام کا ہوئے مبارک بطور زیارت محفوظ ہے, یعنی پیغمبر کے بعد. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ شہرت ہے کہ یہاں پیغمبر کے بال ہیں تو وہ جگہ صحیح نہیں, اس میں بہت سی غلط جگہ بھی ہیں, مگر بعض لوگ جو اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض غلط ہے. اعتراض یہ کرتے ہیں بعض لوگ کہ پیغمبر یا امام کا جسم بالکل محفوظ رہتا تو کوئی دانت یا ہڈی یا بال کہیں پہنچنا ہی ناممکن. یہ اعتراض کر کے ان تمام زیارتوں کو رد کیا جاتا ہے, یہ اعتراض غلط. اس لیے کہ یہ ثابت کہ پیغمبر نے عمرے اور حج میں جو سر منڈوایا وہ بال مسلمانوں نے بطور تبرک آپس میں تقسیم کیے اور پھر نسلن بعد نسلن مختلف علاقوں تک یہ بال پھیل گئے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ موئے مبارک پیغمبر کے مقدس بالوں کی زیارت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں یا ہماری درگاہ میں یہ بال, یہ سارے دعوے صحیح, اکثر اس میں سے غلط ہوں. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ پیغمبر کا بال کسی کو مل ہی نہیں سکتا. تاریخ بتاتی ہے کہ حج اور عمرے میں پیغمبر کے بال واقعاً تقسیم ہوئے, سب سے پہلا صلح حدیبیہ کا واقعہ اور سب سے آخری وہ حجت الوداع کا واقعہ, وہاں بھی پیغمبر نے سر منڈوایا. خیر یہ تو جتنی وضاحت آ گئی تو میں نے کر. اور دوسری بات اسی سلسلے میں ایک اور, یہ بھی ایک فقہی مسئلہ, اور عمرہ اور حج ایک عجیب عبادت, جس نے کبھی خود عمرہ اور حج نہ کیا اس کی سمجھ میں اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا اور اسے یہ مشکل ترین عبادت محسوس ہونے لگتی اور اس کے مسائل خشک ترین مسئلے محسوس ہونے لگتے ہیں. اور جو کبھی عمرہ اور حج کر کے آ گیا البتہ صحیح طریقے سے کچھ مسئلے سیکھ کر یا وہیں پہ مسئلے سمجھ کر, اسے پھر اتنی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے ان عبادتوں اور ان کے مسئلوں کہ بعض اوقات نماز اور روزے سے زیادہ آسان اس کے مسئلے محسوس ہونے لگتے ہیں. تو ایسا ہی ایک مسئلہ کہ جب کوئی آدمی عمرے میں جاتا تو مردوں کو اسلام نے اجازت دی کہ چاہے تو پورا سر منڈواؤ اور چاہے تو تھوڑے سے بال کاٹو. برادران نے اہل سنت کے یہاں سر منڈوانا لازم, اسی لیے وہ کسی ایسے آدمی کو بڑی تعجب اور حیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں جو عمرے پر گیا ہو اور سر کے بال واپس لے کے آ گیا ہو. تو یقین نہیں آتا ہے کہ آپ نے کیسا عمرہ کیا, فقہی اختلاف. ہماری فقہ میں دونوں چیزوں کی اجازت ہے, یا پورا سر منڈواؤ اسے حلف کہتے ہیں, یا تھوڑے سے بال کٹواؤ جسے تفسیر کہتے ہیں, وہی تفسیر جو غلطی اور گناہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. البتہ یہ مردوں کے لیے, خواتین کے لیے تو بہرحال سر منڈوانا حرام ہے, ان کو تھوڑے سے بال ہی کٹوانا پڑتے ہیں عمرے کے دوران. یہ ایک فقہی مسئلہ. اب عام حالات میں بالکل اجازت, چاہے سر منڈواؤ چاہے تھوڑے سے بال کٹواؤ. حج ہے کہ جس میں سر منڈوانا پڑتا اس میں بھی آغاز کوئی کہتے ہیں کہ اس تک میں اجازت ہے کہ چاہے سر منڈواؤ چاہے بال کٹواؤ. آغاز کوئی نے تو وہاں بھی اتنی سہولت دے دی, لیکن خیر اس میں کوئی شک نہیں کہ سر منڈوانے کا ثواب زیادہ ہے تھوڑے سے بال کٹوانے کے مقابلے. یہ صرف ثواب کی حد تک, لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ مسئلہ خالی ثواب کا نہیں رہا، یہ مسئلہ ایمان اور نفاق کا مسئلہ بن گیا. وہ اس طرح سے کہ پیغمبر نے سر مٹوائے، یہ خاص صلح حدیبیہ کی بات ہے، پیغمبر نے سر مٹوائے. اب وہ مسلمان جو پیغمبر پر پورا یقین رکھتے تھے مگر صرف غم کی وجہ سے خاموش تھے، انہوں نے پیغمبر کی پوری نقل یعنی پورا سر مٹوا دیا. اور وہ مسلمان جو پیغمبر اسلام سے واقعا اختلاف رکھتے ہیں دل کے اندر، پیغمبر کی نبوت اور رسالت سے شک کرتے ہیں یا نفاق ان کے سینوں میں، انہوں نے پیغمبر کو سر مٹواتے دیکھا تو وہ سر مٹوانے کو بھی تیار نہیں تھے. لیکن اگر صاف انکار کر دیتے تو وہ بالکل الگ ہو جاتے اور نمایاں ہو جاتے. تو انہوں نے اس فقہی مسئلے سے فائدہ اٹھایا کہ تھوڑے سے بال بھی کاٹے جا سکتے، چنانچہ انہوں نے تھوڑے سے بال کاٹ کے اپنا احرام اتار، یعنی کہنے کو یہ ہو گیا کہ جیسا باقی سارے مسلمانوں نے کیا وہ ہم نے بھی کیا، لیکن حقیقت میں یہ اس دن ایک نشانی بن گئی. یہی وجہ کہ جب سارے مسلمان احرام اتار کے آئے، اکثریت کے سر بھی منڈے ہیں، کچھ لوگوں نے تھوڑے سے بال کاٹے، تو پیغمبر اسلام نے پورے لشکر کو دیکھ کے کہا رحم اللہ علی المحلقین، اللہ رحمت نازل کرے جنہوں نے سر مٹوایا. کسی کونے سے آواز آئی اللہ کے رسول، اور جنہوں نے تھوڑے سے بال کاٹے ہیں ان کے بارے میں پیغمبر نے پھر اپنی دعا کو دوہرایا رحم اللہ علی المحلقین، خدا رحمت نازل کرے سر مٹوانے والوں کو. اب جنہوں نے تھوڑے سے بال کاٹے پھر ذرا بے چین، اللہ کے رسول اور بال کاٹنے والے، پیغمبر نے پھر کہا رحم اللہ علی المحلقین، خدا سر مٹوانے والوں پہ رحمت نازل کرے. لیکن جب تیسری مرتبہ پھر بال تھوڑے سے بال کاٹنے والے تڑپ کے آگے بڑھ، اب پیغمبر نے کہا وہ علی المقصرین، اور بال کاٹنے والوں پر بھی. بعد میں کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ آپ نے دعا سر مٹوانے والوں کا اتنا تذکرہ، بال کاٹنے والوں کا اتنا کم تذکرہ، اور وہ بھی اس طرح سے کہ جیسے کسی کا دل رکھنے کے لیے دعا کی جا رہی. تو پیغمبر کا جواب یہی کہ سر انہوں نے منڈوایا جنہیں میری نبوت اور رسالت میں ذرا بھی شک نہیں، اور بال انہوں نے کاٹے ہیں کہ جن کو مجھ پر شک ہے، مگر دوسروں کو جیتا دے گئے، بال تو ان کو کاٹنا ہی کاٹنا. یہ صلح حدیبیہ کا ایک اور خاص واقعہ، لیکن اس کا اطلاق آج کل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ خاص واقعہ ہے. اس کے بعد جو اجازت مل گئی کہ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے سر منڈوائے چاہے تھوڑے سے بال کٹوائے. اب یہ دو چار منٹ جو آخری مسئلے میں میں نے لیے، یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ. ویسے ہماری آپ کی ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج عمرہ اور زیارات جہازہ معصومین سے مشرف کرے، لیکن جنہوں نے اب تک اس شرف کو حاصل نہیں کیا وہ ذرا اکتا گئے ہوں گے. نقطہ ذہن میں رکھیے گا، جب انشاءاللہ اس دعا کے نتیجے میں آپ واپس آئیں گے حج اور عمرہ کر کے، تو یہ جملے سننے میں ایک مزہ اور آپ کو آئے گا. پھر اب ہم واقعات کو آگے بڑھاتے ہیں. پیغمبر اسلام کا یہ عمل جس کے پیچھے جناب ام سلمہ کا بہترین مشورہ شامل تھا، تمام مسلمانوں کو احرام اتار کے عام لباس میں لے آیا. اب پیغمبر نے کہا کہ ہمیں واپس جانا. اس موقع پر وہ جملہ میں دوہرا جو غالباً 3 دسمبر کی تقریر میں میں نے عرض کیا تھا، تقریر نمبر 106، کہ عین اس موقع پر پھر ایک شخصیت آگے بڑھ اور کہا جا کے رسول آپ نے کیا مدینے میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ میں گئے، طواف کیا، صحیح کی؟ پیغمبر نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا. تو کہا اللہ کے رسول یہ واپسی کس لیے، ابھی نہ طواف ہوا نہ صحیح ہو. تو پیغمبر کا یہ جملہ تھا کہ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ واقعہ اسی سال ہوگا. یاد رکھو پروردگار اپنے اس وعدے کو پورا کرے. اور ابھی قافلہ کچھ دور چلا کہ جبرائیل امین قرآن کریم کا سورہ نمبر 48 سورہ فتح لے کے نازل ہوا، جس کا پہلا ہی جملہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے مسلمانوں، یہ واپسی کے سفر میں سورہ نازل ہوا، اے مسلمانوں ہم نے آج تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کی. اور پھر اسی سورے میں آگے چل کے وہ آیت جو ہماری آج کی تقریر کا بھی سرنامہ کلام بنی، لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق، یاد رکھو کہ اللہ اپنے رسول کے خواب کو سچا دکھائے گا. لقد بلند المسجد الحرام آمنین ان شاء اللہ، اور تم لوگ ضرور بھی ضرور خانہ کعبہ میں داخل ہو. یہ دو وعدے قرآن کر رہا. اب یہ وعدے کس طرح پورے ہوئے اس کے لیے تھوڑا انتظار کریں. بہرحال پھر ایک مرتبہ اس جملے کو دہرا دیا جائے کہ قرآن واپسی کے سفر پہلی آیت یہ نازل کر رہا کہ ان نہ فتح نہ لگا فتح مبینا، خالی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں فتح دی، فتح مبین دی، کلی ہوئی فتح. بدر کی لڑائی کے بعد یہ لفظ نہیں آئے، احد کی لڑائی کے بعد یہ لفظ نہیں آئے، خندق کی لڑائی کے بعد یہ لفظ نہیں آئے، خیبر کے معرکے کے بعد بھی یہ لفظ نہیں آئے گا، مگر صلح حدیبیہ کے معاملے پہ یہ لفظ آیا. تبھی تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان فضیلت اعظم ببرکت منہ، کہ اسلام میں صلح حدیبیہ سے زیادہ برکت والا اور کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. برکت ہی برکت ہیں اس واقعے، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ضروری، مگر اس سے پہلے صرف اتنی سی بات کہ ایک مرتبہ یہ مسلمانوں کا لشکر واپس مدینے پہنچ گئے اور شیخ طوسی، شیخ طبرسی، سید قطب الدین راوندی اور ابن شہر عاشور، اور اس کے علاوہ شیعہ سنی تقریباً تمام مورخین نے لکھا کہ صرف اور صرف 20 دن پیغمبر مدینے میں رہے، صرف 20 دن. اور ایک تیسرا دن آیا، صلح حدیبیہ سے لشکر واپس آیا، صرف 20 دن قیام رہا. ایک تیسرے دن پیغمبر مدینے سے خیبر کی جانب چلے اور جنگ خیبر کے حالات شروع ہو، صرف 20 دن پیغمبر نے قیام کیا. اسی لیے صلح حدیبیہ کا ایک بڑا تعلق خیبر کے واقعے سے بھی، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا آج بھی دہراؤں گا آخر. اسی دوران ایک واقعہ اور پیش آیا جس نے ہم کو یہ بتایا، اب جو واقعہ میں بتا رہا یہ پہلے کئی مرتبہ بیان ہو چکا لیکن اس کا صحیح موقع یہی، یا کسی موقع پر وہ واقعہ پیش آیا جب یہ پتا چلا کہ بہرحال اسلام میں الفاظ کی بھی اہمیت، چاہے وہ فقہی مسائل ہوں، لفظ کی اہمیت، چاہے وہ آپس کے ایگریمنٹ اور معاہدے ہیں. کہ جب پیغمبر مدینے واپس پہنچے تو عقبہ ابن ابی معین، مکے کے بہت ہی مشہور کافر اور دشمن اسلام، جو خود تو مر چکا، اس کی بیٹی ام کلثوم جو مسلمان ہو چکی مگر اپنے آپ کو پوشیدہ کیے ہوئے، موقع پا کر ایک مرتبہ وہ مکے سے نکل کے مدینے آئی اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ کے پناہ طلب کی. پیغمبر اسلام نے اسے پناہ دی. اسی دوران اس کے دونوں بھائی ولید اور امارہ، دونوں بھائی مدینے پہنچے اور پیغمبر اسلام سے اس حوالے سے گفتگو شروع کی کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ہمیں یہ پتا کہ آپ کبھی دھوکہ نہیں کرتے، غدر نہیں کرتے، معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے. یہ رسول ہی کا تو واقعہ کہ اگر مکے میں کسی نے وعدہ لیا کہ یہاں انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں اور وہ بھول گیا اور 3 دن کے بعد وہاں سے گزرا، وہ دیکھا پیغمبر وہیں پہ تشریف فرما اور اس نے یہ کہا کہ اگر مرتے دم تک نہ آتا تو میں مرتے دم تک کسی سے بیٹھا رہتا، جو اتنا وعدہ وفائی کرنے والا مکے والے صادق کو امین کہا کرتے. اسی حوالے سے یہ دو کافر ایک مومنہ کے بھائی رسول کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری بہن آپ کے پاس آئی، جو ایگریمنٹ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوا، مکے سے جو بھی آئے گا اسے واپس کیا جائے گا. پیغمبر کا جواب، پیغمبر نے کہا کہ ایگریمنٹ مرد کا لفظ آیا، مومن جو مومن ہوگا وہ واپس کیا جائے، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومنہ عورت، عورت کا تذکرہ معاہدے کے اندر نہیں. اس وقت بعض مسلمان بھی ذرا پریشان ہو، جیسے آج کل بھی جب ہم کوئی فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو الفاظ سے کھیلنا، آگا بولنے کا کہ آپ بینک میں پیسہ رکھیں، اگر نیت یہ کہ وہ لوگ منافع نہیں دیں گے تو ہم نہیں مانگیں گے اور دے دیں گے تو لے لیں گے، تو یہ جائز ہو گیا عمل، اور یہ نیت نہ ہو تو یہ حرام ہو گیا اور جو پیسہ ملے گا وہ سود ہو گیا. یا اگر آگا بولنے کا کہ پرائز کون انعام کی نیت سے خریدا تو حرام، اور اس نیت سے خریدا کہ انعام نکل آیا تو دے دیں گے تو ہم لے لیں گے، نہیں دیں گے تو ہم جھگڑا نہیں کریں گے، اس صورت میں پرائز کون کا خریدنا حلال. تو عام لوگ یہی کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، سود ہے تو ہر صورت میں حرام ہونا چاہیے، یہ نیت کرنے تو حلال وہ نیت کرنے تو حرام. یہ سب مسئلہ معاذ اللہ مولویوں کے چکر ہوتے ہیں، مسئلے کو اپنے حق میں کر رہے ہیں. مگر اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی یہ واقعہ پیش آ چکا کہ پیغمبر نے کہا دیکھو ایگریمنٹ میں لفظ مومن لکھا، لفظ مومنہ نہیں لکھا، مسلم لکھا مسلمہ نہیں لکھا، یعنی مرد کے لیے آیا ہے، عورت کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. چنانچہ عورتوں کو واپس کرنے کے بارے میں ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، وہ تو پار مکہ تو چپ چاپ چلے گئے. لیکن بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ پیغمبر نے کیا ارشاد فرما دیا. معاہدے کے اندر لفظ کوئی بھی آیا، مقصد تو یہی تھا کہ مکے والے کو واپس کیا جائے گا، کہ مرد اور عورت کا کیا چکر چھیڑ دیا گیا. قرآن کریم کا سورہ نمبر 68 سورہ ممتحنہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 58 سورہ نمبر 58، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں. تو تین چار لفظوں کے بعد قرآن کہہ رہا کہ فلا ترجعوہن الی الکفار، خبردار انہیں کافروں کے پاس واپس نہ کرنا. جو اللہ کے رسول کا عمل تھا، قرآن کریم نے ایک مرتبہ اس کی تصدیق کر دی، اور اس تصدیق کے ساتھ اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا کہ احکام دین میں الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. لفظ ضرور توجہ کے ساتھ سنا کرے، ورنہ مسئلہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے دو واقعات پیش آئے، ایک اسی حدیبیہ کے مقام پر، بعد یہ واقعات پیش آیا کہ ایک عورت آئی، لیکن وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ 106 نمبر کی تقریر میں آ چکا، اور ایک واقعہ مدینے پہنچنے کے بعد پیش آیا، اس لیے میں نے اس کو دوہرا دیا. اب اللہ کے رسول خیبر کے لیے روانہ ہوا. خیبر کے حالات اور واقعات یہ تو انشاءاللہ آئندہ، یعنی تقریر نمبر 108 سے ہمارا موضوع بنیں گے انشاءاللہ. مگر ابھی اسی منزل پر بات کو روک کر کہ پیغمبر مدینے سے چلے اور مدینے واپس آ گئے. سلو حدیبیہ پہ دستخط کر کے آئے، واپسی کے سفر میں قرآن خوشخبری سنا چکا ہے کہ یہ فتح مبین. اب سرسری طور پہ ہم کو دیکھنا اس سلو حدیبیہ سے کیا فوائد حاصل ہوئے. ویسے تو علماء نے پوری پوری کتابیں لکھی، لیکن مختصراً 3-4-5 بات. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اس سلو حدیبیہ کے نتیجے سے مکے میں جو مسلمان اب تک ان کے لیے کھل کے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا اور اپنے اعمال کو انجام دینا ممکن ہو گئے. مکے کے مسلمانوں کے لیے صلح حدیبیہ اتنی بڑی برکت بن کے نازل ہوئی کہ خود قرآن کے اسی سورہ صف کے آخر میں کہ مکے کے مسلمانوں کا بھی خیال کرو جو بوڑھے مرد اور کمزور عورتیں ہیں، فقط اپنے آپ کو نہ دیکھو کہ ہم طاقتور ہیں کافروں کو شکست دے سکتے ہیں، ان کمزوروں کا بھی خیال کرنا. ان کمزوروں کے لیے یہ آیت، یہ واقعہ بہت بڑی رحمت بن کے نازل ہوئی. دوسرا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جیسے آج کل ہم روس میں دیکھ رہے ہیں، ایک آئرن کرٹن یا آئینی پردہ پڑا تھا اسلام پر. غبارے مکہ تمام کافروں کو، پورے عرب کے کافروں کو مسلمانوں کے قریب ہونے سے روکا ہوا تھا. خصوصاً یہ کہہ کہ جو وہاں گیا وہ ہمارا دشمن ہے، اور عرب کے لوگ قریش کی دشمنی مول لینے کو تیار نہیں تھے، ایک خانہ کعبہ کی وجہ سے اور ایک اس لیے کہ قریش بڑی طاقت سمجھی جاتی. اب اس معاہدے کے نتیجے میں ایک شرط یہ آ گئی کہ جو قبیلہ جس کا ساتھ چاہے دے سکتا. چنانچہ کثرت کے ساتھ قبائل کو پیغمبر کے پاس آنے کا موقع ملا، اور یہی وجہ کہ ایک طویل عرصے مکے کے پڑوس حدیبیہ کی زمین پر جو قبیلہ رہتا تھا بنی خزاعہ، جن کے تعلقات پیغمبر کے پردادا جناب ہاشم سے تھے، ان کی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ، آج تک وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے پائے، لیکن جیسے ہی اگریمنٹ سے سائن وہی کھڑے کھڑے انہوں نے اعلان کیا کہ آج میں ہم کھل کے مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو بالکل مکے کے پڑوس میں رہتے ہیں. ایسے بہت سے قبائل تھے مسلمانوں کی طاقت پر. تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس اگریمنٹ کے بعد اب مکے میں جو مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے، بہرحال ان کی پوری فیملی اور خاندان ہے تو مکے میں، آپس میں ملنے کے لیے وہ تڑپ تو رہے، اب ایک آمد و رفت کا موقع مل گئے. مکے کے لوگ مدینے آتے ہیں، مدینے کے لوگ مکے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر وزٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے بھجواتے ہیں. چھٹے امام کا جملہ ہے کہ چادریں کثرت کے ساتھ بھجوائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے قریب جو ہے. تو بہرحال اس زمانے کے مسلمان آج کل کی طرح تو نہیں تھے، کردار بھی مسلمانوں جیسا، جس کردار نے کافروں پہ اثر کرنا شروع کیا. ورنہ اعلان رسالت سے لے کے آج تک قریش والوں نے کسی کافر کو مسلمانوں کے قریب نہیں آنے دیا. یہ جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ پیسہ دیتے ہیں، ان کے پاس جن آتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے. اب جو قریب آنے جانے لگے تو حق کا اثر تو ہوا، انہوں نے مسلمانوں کی دیانت دیکھی، شرافت دیکھی، تقدس دیکھا، تقوا دیکھا. چوتھا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام جو 10 سال ایک معاہدہ ہو گئے کہ جنگیں نہیں ہوں گی، تو اسلام پھیلانے کا موقع مل جائے. اب تک قریش جگہ بازے دیگر حملوں پہ حملے کر اتنا موقع ہی نہ دیا تھا کہ پیغمبر دنیا کے دوسرے علاقوں کی جانب متوجہ ہوتے. اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں بڑا فائدہ یہ ہو گیا چنانچہ اس کے بعد مصر، ایران، حبشہ، روم سارے حدود جا رہے ہیں. متفصیل آپ سنیں. اور ایک پانچواں بڑا فائدہ اس کے بعد یہ ہوا کہ قریش سے بڑا اسلام کا دشمن یہودیت کا مذہب تھا. ابھی تک قریش اور یہودی ہر جگہ ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے. صلح حدیبیہ کر کے پیغمبر نے ان کے اتحاد کو توڑ دیا کہ ایک فریق ملے رہے اور ان کا مقابلہ کرنا آسان ہوا. اسی لیے پیغمبر 30 دن بھی انتظار کیا تو بہت اور فوراً خیبر پہ حملہ کر دیا. یعنی پیغمبر کو تو معلوم تھا کہ یہ معاہدہ 2 سال چلے گا، لیکن ظاہری اعتبار سے فرض کیجیے کہ ایک عام گورنمنٹ کسی سے معاہدہ کرے، ڈر تو رہتا کہ آج ہم اس سے معاہدہ کر کے آئیں، ایسا نہ ہو کل یہ معاہدہ توڑ دیں تو ہمارے سارے فائدے رہ جائیں. جیسے ہی بر پہ حملہ کیا تاکہ اگر یہ معاہدہ ٹوٹ بھی جائے اس عرصے میں یہودیت کا خاتمہ ہو چکا ہوں. تو یہ چوتھا اور پانچواں فائدہ بہت بڑا، اسلام کو پھیلنے کا موقع ملا. اور پانچویں چیز یہ کہ آپ پہلی مرتبہ کیونکہ کافر الگ ہو گئے، یہودیت کی کمر توڑنے کا موقع ملا. اور اس کے لیے پیغمبر نے جتنا جلد ممکن ہو خیبر پہ حملہ کر دیا، کیونکہ خیبر پہ حملہ چھوٹے لشکر سے نہیں ہو سکتا. یہ 30 دن بھی جو ٹھہرے تھے تو فقط اس لیے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں ساتھ نہیں گئے ان کو بھی ملایا جائے اور بڑا لشکر لے کے حملہ کیا جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ. اور پھر ایک خاص بات اور ہمارے سامنے آئی جس کو آپ چھٹا فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور قرآن کے اس وعدے کی تکمیل کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں ایک اردو میں ایک شعر مشہور ہے، میں شعر و شاعری سے اتنی دلچسپی نہیں رکھتا ہوں خصوصاً سنجیدہ موضوعات، لیکن اس وقت اس پورے واقعے کو دیکھ کے لگ رہا کہ تو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. اس کے لیے یہ مصرع مناسب ترین مصرع ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں جو سب سے مشکل شرط تھی مسلمانوں کی کہ مکے کا کوئی آدمی اگر مدینے آ گیا اسے واپس کرنا ہوگا، وہی شخص قریش کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک رہے کہ اب خود انہوں نے اس شرط کو جا کے کینسل کرایا. یہ وہ شرط ہے جس پر مسلمان سب سے زیادہ ناراض ہوئے. اللہ کے رسول یہ کیسی شرط کہ ہمارا مظلوم بھائی مکے سے ہمارے پاس بنا لینے آئے اور ہم کہیں کہ واپس کافروں میں چلے جاؤ، ہم واپس اسے ظالموں میں بھیج دیں. سب سے مشکل شرط. اور یہی شرط جو بظاہر اسلام کی شکست اور قریش کی فتح، یہی شرط قریش کے گلے میں اس طرح سے اٹک نہیں جاتا کہ خاص اس شرط کے لیے آ کے انہوں نے ریکویسٹ کیا اللہ کے رسول باقی معاہدہ رکھیے اس شرط کو کاٹ دیجیے. اور وہ کیسے؟ اسی میں ایک بہت اہم درس ہمارے لیے، ہمارے لیے درس یہ کہ اسلام ہماری ایک ذمہ داری قرار دیتا ہے تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا کہ جب ایک آدمی کے پاس سہولتیں اور وسائل ہوں تو وہ تبلیغ کر سکتا، لیکن ایک مجبور اور بےکس آدمی کیا تبلیغ کرے. صلح حدیبیہ نے بتایا کہ یہ بات الگ، ایک مرتبہ انسان یہ ارادہ کر لے کہ مجھے اس واجب پہ عمل کرنا تو قیدی بن کے بھی وہ معاشرے کو بدل سکتا. اس کی بہترین مثال تو کربلا کے قیدی، لیکن اس کا تذکرہ آخر مختصر اس کے بیان میں خود صلح حدیبیہ کے قیدی وہی ابو جندل جنہیں ان کا باپ پکڑ کے لے گئے اور قید خانے میں لے جا کے ڈال دی، اور نہ صرف یہ کہ مظالم شروع کر دی بلکہ اب اس نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر باہر سے ایک آدمی کو بلا کے قید خانے کا نگران بنایا. خاندان کے افراد کو وہ قید پہ مقرر کر کے پچھتا چکا تھا. ابو جندل اتنا سخت تھا لیکن بہرحال ماں تو اتنی سخت نہیں ہوتی، بھائی یا بہن کے دل میں نرمی کا انسان، انہی میں سے کسی نے ابو جندل کو قید سے چھوڑ دیا. اب سہیل ابن عمر نے کہا کہ میں کسی خونی رشتے دار کو اس قید پہ رکھوں گا ہی نہیں. بالکل غیر قبیلے کے شخص باقاعدہ پیسے دے کے لایا کہ یہ قیدی ہے تمہیں اس کی حفاظت کرنا. صبح و شام ابو جندل پہ مظالم ہوتے مگر اس کے بعد ابو جندل کے پاس وقتی وقت، اس وقت سے فائدہ اٹھایا. یہ نہیں کہ سر جھکا کے مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ رسول نے ہماری مدد نہیں اور ہم پر یہ قید کا زمانہ ہے ہم صبر کرتے. ایسا صبر اسلام کو نہیں چاہیے جس کے ساتھ تحرک نہ ہو، نہیں اپنی ذمہ داری محسوس. اور جو قید خانے کا نگران تھا اسی کو تبدیل کرنا شروع کر، البتہ آہستہ آہستہ. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خود مسلمان ہو. یہ خبر جیسے ہی سہیل ابن عمر کو ملی اس نے اس کو بھی ایک مرتبہ قید میں ڈال دیا کیونکہ سردار مکہ اور ایک تیسرا آدمی لے کے آئے. اب یہاں تو اور فائدہ ہو گئے, پہلے تو ایک مبلغ ہے اور ایک وہ جس پہ تبلیغ ہو رہی, اب مبلغ دو ہے وہ بیچارہ ایک ہے جس پہ تبلیغ ہو رہی, ڈبل تبلیغ, چنانچہ وہ جلدی مسلمان ہو گئے. اس کو بھی قید میں ڈالا, چوتھے آدمی کو لایا گیا. تاریخوں میں ہے کہ اس طرح انہوں نے 70 آدمیوں کو قید میں بیٹھ کے مسلمان کر لیا کہ جو بھی آتا وہ چونک یہ لوگ تو بالکل خالی کوئی کام نہیں ہے سوائے واجب نمازوں تبلیغ شروع کر دیتے. 70 مبلغ, ایک ابو جندل جیسے مظلوم کی تبلیغ سے 70 پکے کے سخترین کافر مسلمان ہو گئے, ایک گروہ بچے. اور پھر ایک دن موقع پا کے 70 تو بڑی تعداد, موقع پا کے آج کی تاریخی اپنے قید خانے کو توڑ کے نکل پڑے. یہ ان کو پتا ہے کہ مدینے تو ہم جا نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا رسول مدینے میں جو بھی آتا ہے مسلمان اس کو واپس کر دیتا. اب کہا جائے اطلاع ملی کہ سمندر کے کنارے ایسے ہی مسلمانوں کی ایک بستی بنی, ہر وہ مسلمان جو مکے سے بھاگ کے نکلتا اسے پتا ہے کہ مدینہ میرے لیے بند, مکے سے تو میں نکل کے آیا ہوں, سمندر کے کنارے سلمرہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ایسے ہی مسلمانوں کے لیے بنا. اور وہ بھی کیسے بنا, وہ اس طرح کہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد, ایک تو ابو جندل کا واقعہ یہ تو قید میں, ایک اور شخص مکے میں مسلمان جس کا نام ہے قطبہ ابن اسعد, قطبہ ابن اسعد, مگر وہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہے ابو بسعد, اس کی کنیت ہے ابو بسعد. وہ قید میں نہیں ہے, خالی مکے میں رہتا. ایک دن موقع پا کے وہ مکے سے بھاگ کے مدینے پہنچتے, یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد کا واقعہ, اور اسے یہ اطلاع بھی مل چکی کہ مکے کی بعض عورتیں مدینے گئیں تو ان کو پناہ دے دی گئی, یہ بھی آیا مدینے میں اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں. مگر اس کے ساتھ ساتھ قریش کے دو نمائندے بھی آ گئے, کیونکہ جیسے ہی اس کے فرار ہونے کی اطلاع مکے والوں کو ملی فوراً انہوں نے دو آدمیوں کو بھیجا, ایک غلام اور ایک بنی عامر کا نوجوان, اور خط لے کے بھیجا, خط لکھ کر یا رسول کو یہ خط دے دینا. جیسے ہی ابو بسعد آفتہ فاتہ مدینے میں رسول کے پاس پہنچا, قریش کا وہ دو آدمیوں کا ڈیلیگیشن یا وفد دیا گیا اور یہ خط لکھا پیش کی. پیغمبر نے خط پڑھا, خط میں یہ تھا کہ ایگریمنٹ اور معاہدے کے تحت جو آدمی بھی آئے گا مدینے میں آپ اسے واپس کریں. ہمارا ایک آدمی بھاگ کے آیا, ہم نے دو آدمی بھیجے ہیں, ان کے حوالے کریں اور انہیں واپس کریں. پیغمبر اسلام خط پڑھ رہے ہیں کہ ابو بسعد پہنچ, اللہ کے رسول خدا نے بڑا فضل کیا اور کافروں سے مجھے بچا لیا. پیغمبر اسلام نے کہا لیکن ابو بسعد معاہدے کی وجہ سے ہم مجبور, تمہیں مدینے میں نہیں رکھ سکتے, جاؤ ان کے ساتھ مکے کی جانب. گھبرا کے کہا اللہ کے رسول اب اگر میں واپس جاؤں گا تو مجھ سے بے انتہا ظلم کیا جائے. پیغمبر نے کہا مگر ہم ایگریمنٹ کی پابندی کریں گے اور اللہ یجعل لك مخرجا وفرجا, تمہارے لیے کوئی نہ کوئی فرج اور نکلنے کا راستہ بنا دے گا, اللہ میں توکل کر. مجبوری کے عالم حکم پیغمبر وہ ان دو آدمیوں کے ساتھ چلا. یہ لوگ مدینے سے نکلے اور مدینے سے ابھی دو کوس کے فاصلے پر گئے کہ ذوالحلیفہ حلیفہ کا مقام آ گیا. ذوالحلیفہ وہ تمام لوگ سمجھ گئے جو مدینے سے مکے کبھی بھی گئے حج میں یا عمرے میں. ذوالحلیفہ وہ جگہ جہاں پہ آج مسجد بنی ہے مسجد شجرہ, یہاں سے ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا محراب پہنتا اگر وہ مدینے سے مکے جا رہا. یہ مدینے سے 7 یا 8 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی مسجد, وہاں پر یہ دونوں تینوں آدمی پہنچے. اس وقت ابو بسعد کھاتے تھکے ہوئے تھے کیونکہ بھینس سے بھاگ کے آئے, دیوار سے ٹیک لگائی, ذرا تھکن کی وجہ سے اونگ آ گئی. آنکھ کھولی تو بنی عامر کا نوجوان اور اس کا غلام سامنے بیٹھے. ابو بسعد نے بنو عامر کے نوجوان کو دیکھا اور کہا تمہاری تلوار کتنی بہترین ہے. عرب جیسا کہ میں نے کہا تلوار ارد کا زیور, کسی عورت کے سامنے اس کے زیور کی تعریف کی جب اس کی حالت دیکھی, بس یہی فرق کا مسئلہ. اب جو تعریف کر لی تو بنی عامر کا نوجوان بھی ایک مرتبہ خوشی میں آ گئے اور تلوار نکالی اور اس کے سامنے تلوار پیش کی, تو بہترین تلوار اور فلا فلا میدان جنگ میں نے اس کی تلوار سے سر کیا, سارے کارنامے بیان کرنا شروع کی. تلوار کی تعریف 2000 شیر عرب کہہ دیتے ہیں خالی اپنی تلوار کے بارے میں, چمک ایسی اور دمک ایسی اور دھار ایسی اور قبضہ ایسا اور نیام ایسی اور جو کچھ ممکن, تو وہ تلوار کی تعریف کر رہا. اب اس ماحول میں ابو حسین نے کہا ذرا سکھانا تو صحیح تلوار کیسے, ایک ایسا ماحول بن گیا کہ ذرا سکھانا تو صحیح, سنا اٹھا کے تلوار دے دی لو دیکھ لو. ابو حسین کے ہاتھ میں تلوار آئی اور تلوار بجلی کی تیزی سے چمکی اور اس نوجوان کی گردن اڑ گئی. مکے کا کافر ہے ویسے ہی واجب القتل. دیکھیے ایک ایسا ماحول ابو حسین نے بنا دیا کہ وہ محسوس بھی نہ کر سکا کہ کون مجھ سے کیا کہہ رہا. سکھانا تو صحیح کا جواب تلوار دی, مارا گیا. غلام نے یہ منظر دیکھا, وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ کے واپس مدینے آئے اور پیغمبر کے پاس پہنچ کے شکوا کی کہ آپ نے جس آدمی کو ہمارے حوالے کیا وہ مکے نہیں گئے, میرے آقا کو راستے میں مار دیا ہے اور مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہوں. ابو حسین بھی اس دوران آ گئے کہ اللہ کے رسول, معاہدے میں یہی تو تھا کہ آپ واپس کر دیں, تو آپ نے مجھے واپس کر دی. اب جب قریش مکہ کے ڈیڈیکیشن یا وقت کی خرابی کہ وہ مجھ پہ قابو نہ پا سکے, اب میں آزاد. لیکن یاد رکھیں معاہدے میں ایک لفظ ہے کہ پیغمبر واپس کریں, مدینے سے واپس کر دیں. یہ نہیں ہے کہ مکے میں اس کو پہنچا کے آئیں گے. اللہ کے رسول آپ نے واپس کر دیا, آپ نے معاہدے پہ عمل کیا, آزادی میں نے خود حاصل کی ہے, اب میں آزاد. پیغمبر نے کہا لیکن مدینے میں تمہیں نہیں رکھ سکتا. کہا کہ پھر میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کے وہ مدینے سے نکل گئے. مکے میں جا نہیں سکتا ہے, مدینے والے اس کو رکھنے کو تیار نہیں. آخر مجبوری کی حالت میں ساحل سمندر کے قریب جا کے رہنے لگے. ادھر مکے میں بہت سے مسلمان ابھی تھے اور 24 گھنٹے تو کوئی کسی کی نگرانی نہیں کر سکتا, وہ قید میں تو نہیں, چھپائے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے. ان میں سے جس جس کو اطلاع ملتی کہ ابو حسین نے سمندر کے کنارے قیام کیا, اب تک ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کہاں جائیں. مکے کے مسلمان مکے میں رہ نہیں سکتے, مدینہ قبول نہیں کرے. اب ایک تیسری جگہ بنی, رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ سب لوگ وہاں پہنچنے لگے. اور عموماً یہ بھاگ کے پہنچنے والے طاقتور مرد ہوتے تھے, کیونکہ عورتوں کو تو مدینے میں پناہ مل جاتی تھی. بوڑھے مرد بھاگنے کا اور وہاں تک جانے کا تصور نہیں کر سکتے, تو سارے طاقتور نوجوان. حتیٰ یہ کہ ابو جندل نے جب قید کو توڑا تو اپنے 70 آدمی لے کے وہاں پہنچ گئے. وہاں 300 کا لشکر جمع ہو گیا اور سب طاقتور نوجوان. اور وہ راستہ تھا جس سے مکے اور قریش کے تجارتی قافلے شام جاتے ہیں. یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان ہوئی کہ قریش کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی, اس لیے عرب کے ڈاکو بھی اس پہ حملہ نہیں کرتے ان کے قافلوں پر, اور یہ بہت بڑا ان کے اوپر فضل تھا جسے قرآن نے سورہ قریش میں بیان کیا. تمہارے سردی اور گرمی کے تجارتی قافلوں کو ہم نے بچائے کیونکہ تم ہمارے گھر کے پسلی. مگر یہ جو نئے مسلمان ہوئے انہیں تو پتا ہے کہ قریش کا کوئی احترام نہیں, یہ ٹرسٹی نہیں ہے, یہ ناجائز عابدین. چنانچہ وہ لوگ قریش کے قافلوں پہ حملہ کرنے لگے. قریش جو جناب اسماعیل کے زمانے سے آج تک کبھی بھی اس امتحان میں نہیں پڑے کہ ان کے تجارتی قافلوں پہ کوئی حملہ کرے, یہ تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اور جب ان کے تجارتی قافلے خطرے میں پڑے, خصوصاً پھر یہ جو 300 آدمی تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے قبیلہ بنو غفار بھی آ گئے. قبیلہ بنو غفار ابو ذر غفاری کا قبیلہ, جو ان کا پیشہ ہی ڈاکہ زنی تھا, اسلام لا چکے تھے اور اس کے قریب تھے اس تجارتی راستے کے, وہ اور ان کے ساتھ مل گئے. تو اب تو ان کو ایکسپرٹ لوگوں کی حمایت بھی مل گئی اور طریقہ کار بھی معلوم ہو گئے. چنانچہ قریش کے سارے تجارتی قافلے لٹنے لگے. قریش آپ کو معلوم ہے کہ ان کے نزدیک دولت سب سے بڑی تھی. بھائی جب آج کا ایک مومن اللہ رسول کو مان کے 2-4 پیسے دے کے پھسل پڑتا, کہاں دین کہاں ایمان کہاں شریعت کہاں اللہ کہاں رسول, تو وہ تو پھر بھی قریش و کافر. ان کو تو ہم رعایت کے کچھ نمبر دے دیں. جب ان کے تجارتی قافلے لٹنے لگے آپ کو بہت پریشان ہو. کیا کیا جائے, اس پوزیشن میں نہیں کہ حملہ کریں ڈاکوؤں کو, کیونکہ ڈاکوؤں پہ حملے کا رواجی عربوں میں نہیں تھا. اب انتہائی پریشانی کی حالت میں سوچا کہ اگر یہ لوگ مدینے پہنچ جائیں, ابھی تو یہ آزاد, اس پہ نہ مکے کا قانون چلتا ہے نہ مدینے, اللہ کا رسول کبھی ڈاکہ زنی کو پسند نہیں کرے گا. یہ مدینے پہنچ جائیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. چنانچہ قریش کا ایک وفد بنا, پیغمبر کے پاس ہاتھ پاؤں جوڑتا ہوا گیا اور کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے, وہ جو صلح حدیبیہ کی ایک شرط ہے اس شرط کو ہم کینسل کرتے ہیں. آپ مکے سے جو آدمی بھی مدینے میں آئے اسے آپ اپنے پاس رکھ لیجیے, اپنی پناہ میں لے لیجیے, اور شاید یہ بھی کہو کہ اس کو اچھی طرح باندھ کے رکھیے, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کسی سے. چنانچہ اس وقت قریش نے یہ اگریمنٹ توڑوا دیا, پورا اگریمنٹ نہیں صرف یہ ایک شرط. سب سے مشکل شرط مسلمانوں کے وہی سب سے پہلے ختم ہو. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, تمہاری خوشی ہے تمہیں راضی. اور پھر پیغمبر نے خط لکھ کر اسی سلمرہ کی بستی میں ابو بسیر کے نام بھیجا اور اس میں کہا کہ تم اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آ جاؤ. اب یہ یاد رکھیے کہ وہ جو 300 آدمی وہاں پہ موجود ہیں وہ اپنی خوشی سے وہاں پہ نہیں. کون ایسا بدقسمت مسلمان ہوگا کہ پیغمبر کا زمانہ ہو اور وہ پیغمبر کی زیارت سے اپنے آپ کو محروم رکھ کے کہیں اور رہے, وہ مجبوری میں وہاں رہ رہے ہیں کہ رسول ہمیں لینے کو تیار نہیں. اب جیسے ہی یہ خط وہاں پہنچا وہاں تو گویا عید ہو گئی. لیکن ابو بسیر جو سردار ہیں اس بستی جو سب سے پہلے آنے والے ہیں یہاں پر, یہ وہ وقت تھا جس سکرات موت اور عالم نظم میں تھا. اس وقت کی زندگی کی آخری سانسیں تھیں. ابو جندل ان کے نائب خط انہوں نے وصول کی. ابو بسیر کے پاس آئے جو آخری سانس لے رہے ہیں اور ان کے پاس آ کر کہا کہ اے ابو بسیر مبارک, اللہ کے رسول نے خود خط لکھ کر ہم کو بلوایا, خود ہمیں بلوایا. ابو بسیر نے یہ سنا, آنکھیں کھلی, چہرے پہ مسکراہٹ آئی, الحمدللہ میری ساری زندگی کی محنتیں آج سوارت ہو گئی, پروردگار نے میری محنتوں کو قبول کیا, پیغمبر کا خط میرے نام آ رہا. بس اے ابو جندل میں تو رسول کے پاس نہیں پہنچ سکوں گا, میرا سلام پہنچا دینا اور کم سے کم اتنی سعادت مجھے دے دو کہ یہ خط میرے سینے پہ رکھو, میں دنیا سے اس حالت میں رخصت کہ پیغمبر کا دعوت نامہ میرے سینے پر. ابو جندل نے جھک کے یہ خط ابو بسیر کے سینے پہ رکھا, یہ خط سینے پر پہنچا, ابو بسیر نے انتقال کیا, وہیں قبر کھود کے ان کو دفن کیا گیا اور ایک چھوٹی سی مسجد وہاں ان کے نام سے بنا دی گئی. اس کے بعد ابو جندل باقی ان مکے سے بھاگے ہوئے مسلمانوں کو لے کے مدینے پہنچے اور پیغمبر اسلام کو سارا واقعہ سنایا. تو یہ چھٹا اور بہت بڑا فائدہ حاصل ہو گیا اس صلح حدیبیہ کے ذریعے سے. اب اس کے بعد ایک اور چیز جو آج میں بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے, سردی کی راتیں ہیں, صرف اشارتاً یہ کہہ کہ اب تک ہماری تقریر تاریخ کے مطابق آگے بڑھتی, 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری. تو واقعہ خیبر یا غزوہ خیبر کا وقت آ گیا, صلح حدیبیہ مکمل, اس کے 30 دن کے بعد غزوہ خیبر. مگر ایک ایسا واقعہ جو ایک سال بعد پیش آیا وہ میں اگلی تقریر کے شروع میں بیان کر دوں گا. شاید ابھی آپ نے پوری صلح حدیبیہ سنی, اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان ایک سال کے بعد آ کے عمرہ کر سکتے ہیں, وہ عمرہ بھی بڑی شان والا تھا. اس کو میں ابھی بیان کر دوں تو بہتر, ورنہ واقعات جو ہمارا درد کا سلسلہ اس کے اعتبار سے یہ عمرہ جو پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے ایک سال کے بعد کیا ہماری تقریر میں ایک سال کے بعد آ سکے گا, کیونکہ اب 6 یا 7 تقریریں اور ہوں گی, پھر شعبان کی 15 آ جائے گی. اس لیے اس کو میں ابھی بتا دوں گا تاکہ صلح حدیبیہ کے واقعات تازہ تازہ ہیں, یہ عمرۃ القضا بھی سمجھنا آسان ہو. انشاءاللہ آئندہ تقریر ایک طرف عمرۃ القضا کا بیان اور پھر فوراً غزوہ خیبر کا بیان, یہ دو مسائل کے ساتھ مکمل کیا جائے گا تقریر کو. اس وقت میں صرف یہ خیال کرتے ہوں کہ تقریباً 1.5-2 مہینے سے ایک مسئلہ میرے پاس پڑا, فقہی مسائل اس سال بہت زیادہ آئے لیکن الگ سے نہیں دوران تقریر آتے رہے, تو آج الگ سے ایک مسئلہ, اگر سے کوئی خاص مسئلہ نہیں لیکن پھر بھی کسی مومن کی خواہش ہے تو اسے پورا کر دیا جائے. سوال خمس کے بارے میں ہے, خمس کسے دینا چاہیے؟ خمس کے دو حصے ہیں, سہم سعادات کسی بھی ایسے سید کو آپ دے سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس میں 6-7 شرطیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 وہ شیعہ ہو, نمبر 2 وہ غریب ہو, نمبر 3 یہ پتا ہو کہ یہ سید اصلی سید جس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے علاقے میں وہ سید مشہور ہو, یا کوئی قابل بھروسہ آدمی کہہ دے کہ یہ سید. نمبر 4 کھلا کھلا وہ کوئی گناہ نہ کرتا, خصوصاً داڑھی منڈوانے یا بے پردگی. نمبر 5 بے نمازی نہ ہو, نمبر 6 شرابی نہ ہو, یہ 5 شرط ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سعادات کا حصہ خود دے دیں تو ذمہ دار آپ, یہ بھی اگر آپ نائب امام کو دے دیں اور پھر وہ کسی کو دیں اور اس میں کوئی غلطی نکل آئے تو ذمہ دار وہ ہو. بہرحال آدھے حصے کے بارے میں یہ مسئلہ کہ خود بھی دے سکتے ہیں اور باقی آدھا حصہ سہم امام, یہ صرف اس مستحق کو دینا ہے جس کی آپ تقریب میں. اس کو دینے کے 3 طریقے ہیں, یا ان تک پہنچا دیجیے جو آج کل ذرا مشکل, یا ان کے کسی ایسے نمائندے کو دیں جن کے پاس باقاعدہ اجازت ہو, اور آپ تو معلوم ہو, آپ کو یقین اور نمبر تین کسی بھی ایسے ادارے جن کو آپ کے مستحد نے خود سے لینے کی اجازت دی یا خود پہنچا دیں, جیسے پہلے ظاہری جاتے تھے اور آغاز ہوئی کے ہاتھ میں یا امام خمینی کے دفتر میں خمس دے کے آتے ہیں, یا ایسے نمائندے, ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مستحد کے نمائندے ہیں, ان کی توہین کیے بغیر ان کے دعوے کو قبول نہیں کریں جب تک کہ آپ کو پورا پورا یقین نہ ہو کہ ہاں یہ واقع نمائندہ, یا باقی کوئی بھی ایسا ادارہ جس سے خمس لینے کا اختیار. سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا کسی تعلیمی ادارے میں دے سکتے, اگر ایسا تعلیمی ادارہ جسے آپ کے مستحد نے خود لینے کی اجازت دی ہے, خط ہوتا ہے اس سے, تو آپ دے سکتے ہیں, ورنہ ہر تعلیمی ادارے کو خود دینا جائز نہیں. تعلیمی ادارے میں خود استعمال ہو سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ مستحد سے اجازت لے. سوال یہ ہے کہ کسی معذور رشتہ دار کو خود دے سکتے جسے گھر لینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. اس کا بھی وہی مسئلہ کہ اگر یہ معذور رشتہ دار سید اور اس میں وہ باقی شرطیں پائی جاتی تو آپ سید کا حصہ بھی اس کو دے سکتے ہیں, لیکن اگر یہ معذور رشتہ دار غیر سید تو آپ اس کو خمس نہیں دے سکتے ہیں. جب تک کہ یہ رشتہ دار معذور یا تو آغائے کوئی یا امام خمینی سے اجازت نہ لے لیتے, اور یا یہ کہ ان کا کوئی وکیل آغائے کوئی کا وکیل ان کو اجازت دے, اگر اس معذور رشتہ دار کے پاس خود کوئی اجازت نہیں تو پھر آپ ان کو خمس نہیں دے سکتے. ہاں سید ہوتے تو دوسری بات ہے. آخری مسئلہ, ایسے ادارے جو خمس و زکات دیتے ان کو خمس دے سکتے, وہی بات کہ اگر ان کے پاس مستحد کی طرف سے اجازت نامہ ہے خمس لینے کا تو ایسے ادارے کو خمس دے سکتے ہیں. اگر ان کے پاس اجازت نامہ نہیں یا آپ کو نہیں معلوم کہ اجازت نامہ ہے یا نہیں, اس صورت میں ادارے کو خمس و زکات نہیں دیا جا سکتا. اچھا آپ یہ یاد رکھیے کہ ادارہ ہو یا کوئی عالم, جب مستحد اس کو اجازت لکھ کر دیں تو آپ خمس دے سکتے ہیں. یہ اجازت عربی میں ہوتی ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خالی کسی کے پاس عربی تحریر دیکھ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس اجازت نامہ, تحریر پڑھنا بھی پڑتی ہے. ہمارے یہاں جو کہ لوگ عربی زبان کو بڑی مقدس زبان سمجھتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں مجھ سے. یہ واقعہ تو اسلام آباد کی حج کانفرنس میں بھی ایک دفعہ بھی جا چکا کہ مکے والے جن کے بارے میں ہر ایک کو پتا کہ اخلاق کے معاملے میں بڑے سخت اکھڑ درست بات کرنا نہیں آتا, مگر اسلام آباد کی حج کانفرنس میں آج سے 8 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب تقریب میں کھڑے ہو کے تعریف کر رہے تھے کیا اخلاق ہے مکے والوں کا, ارے کیا ان کے بات کرنے کا طریقہ کار ہے, جو سارے کے سارے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہے. یعنی جتنے بھی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث جس مکتب فکر کے نمائندے تھے کہ ایک بالکل نئی بات ہم نے سنی مکے والوں کی, یہ تعریف کے اخلاق میں بہت اچھے, ہر آدمی جانتا ہے کہ انتہائی درست مزاج انتہائی اکھڑ. تو ان سے پوچھا گیا ہے کانفرنس میں بھی تھا, اس کو سربراہ مملکت بھی تھے, سوال کیا گیا کہ بھائی ان کے اخلاق کو آپ نے کہاں دیکھ لیا, کون سا اخلاق, کہا کہ کوئی چیز ہم نے خریدی وہ چیز پسند نہیں آئی ہم نے واپس جب واپس لینے سے انکار کر ہم نے جھگڑا شروع کیا تو گالیاں دینے لگے, ہم گالیاں دے رہے ہیں وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا رہا. اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ وہ عربی میں اس سے سب گالیاں دے رہا, لیکن کیونکہ عربی تو یہ سمجھے کہ وہ قرآن پڑھ رہا. تو یہ جو ہمارے یہاں تصور کہ ہر جو عربی میں لکھا ہوگا چاہے وہ معاذ اللہ انتہائی سب کو شدم اور کالم گلوچی کیوں نہ ہم اسے بھی چونتے ہیں اور آنکھوں سے لگا لیتے ہیں کہ یہ یقیناً کوئی قابل احترام تحریر ہوگی, وہ خرابی اکثر اس میں بھی آ جاتی کہ وہ فلاں ادارے نے چھاپ دیا اجازت نامہ مستحد نے ان کو لکھ کے دیا, مگر اسے پڑھنا پڑتا ہے کہ کیا لکھا. مستحد کا اجازت نامہ تعویز نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں, الٹی سیدھے کچھ عادت بنے ہیں آپ نے اس کو کھول کے پی لیا یا ہاتھ میں باندھ لیا اور اس کا اثر ہو گیا, جی نہیں, وہ اجازت نامہ تحریر ہوتی ہے. کیا لکھا گیا یہ تحریر اس کے اندر سب لکھا ہوتا کہ میں اس آدمی کو اجازت دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں, اجازت دے رہا ہوں تو کس طرح سے دے رہا ہوں, کس شرط کے ساتھ دے رہا ہوں. مثلاً کچھ علماء اور اداروں کے پاس یہ عبارت ہے اگر کوئی کہ آپ خمس لے سکتے ہیں جہاں دل چاہے خرچ کریں, اور کچھ کے پاس ہے کہ خمس لیں گے مگر ہماری رسید پہنچائیں گے. جس کے اندر یہ جملہ آ گئے اس کو جب آپ خمس دیں گے آپ کو اس سے آگاہ کوئی کی رسید مانگنا ہے, اگر رسید نہیں ملی یا آپ نے نہیں مانگی تو گویا آپ کا خمس ادا نہیں ہوا. تو صحیح اجازت ناموں میں یہ پڑھنا پڑتا ہے کہ کیا شرط. 3 طریقے ہو گئے, خود مستحق کو دیکھ, اس کے نمائندے کو دیکھ, ادارے کو دیکھ. مگر نمائندے یا کنارے جن کے پاس اجازت ہے. اجازت نامہ یا خود پڑھیں یا کوئی قابل بھروسہ آدمی پڑھ کے آپ کو بتا دیں. جس کے بغیر اس طرح سے خود نہیں دیا جا سکتا. بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایک ہفتے امام اپنے امام کو ادا کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. انتہائی اہمیت کا مسئلہ ہے ہفتے امام. اس سے زیادہ اور کون بد قسمت ہو کہ اس کی جیب سے پیسہ بھی نکل گئے اور قیامت میں پھر وہ مجرم کا مجرم رہا. معلوم ہوا پیسہ بھی دیا اور غلط کے ساتھ غلط طریقے سے دیا. پھر ایک مرتبہ کلیئر کر صرف تین طریقے یا مجتہد کو دے یا اس کے نمائندے کو دے یا کسی ایسے ادارے کو جن کے پاس مجتہد کی اجازت. یہ یاد رکھیے کہ نمائندہ اگر غیر عالم بھی تو اس کو دینا ہو اور اگر کوئی انتہائی مقدس و پرہیزگار عالم بھی ہے اور اس کے پاس اجازت نامہ نہیں تو اس کے تقدس و تقوی کے باوجود اس کو حکم نہیں دیا جا سکتا. اس کے بارے ایک بالکل جاہل شخص اگر مجتہد نے اس کو اجازت دے رکھی جس کے پاس بطور مثال نہ پرہیزگاری ہے نہ تقدس ہے نہ تقوی ہے نہ علم ہے پھر بھی دینا پڑے گا اس کو حکم کیونکہ خرم کا تعلق نہ تقدس سے ہے نہ تقوی سے ہے نہ پرہیزگاری سے ہے نہ علم سے ہے. علم ہونا چاہیے مرجع کے پاس. مرجع اگر ہے بس وہ اگر عالم وقت ہے ہم اس کے نمائندے کو دیتے گویا اس کو دیتے. نمائندے کے علم کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ہی واضح مسئلہ ہے مگر لوگ اس میں اتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ بعض اوقات وہی پیسہ بھی گیا اور پتا چلا کہ کچھ نہیں ملا غلط جگہ پہ پیسہ چلا گیا. ثواب ملے گا خیرات کا صدقے کا نیکی کا ان کا ثواب نہیں ملے. ہم ایمان کی ادائیگی آسان نہیں اور جنہیں احساس کہ امام صاحب کتنی بلند چیز امام صاحب کتنی اہم چیز وہ ایک ایک مسئلے میں کانپتے احتیاط کرتے. ہر گناہ برداشت ہو سکتا مگر ایسا گناہ کہ جس میں امام کی طرف سے نافرمانی آ رہی ہو. اور جو باقاع عظمت کو جانتے ان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہی کہ ہم اس طرح سے آپ کا امام دیں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے. دیکھیے اصل کمال یہی اصل معیار یہی ہے کہ امام ہم سے راضی ہو جائے. ابھی آپ نے دیکھا ابو حسین عالم نزا ہے اس کا خراج کی کیفیت پیغمبر کا خط ان کے نام آ رہا کیسی اطمینان اور انسان یہ یقین ہو گیا پیغمبر مجھ سے راضی ہوگی پیغمبر مجھ سے خوش ہوگی. اور اتنا احترام پیغمبر کے خط کا کہ میرے سینے پہ یہ خط رکھوں کسی حالت میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. یہ اس سے بڑی ایک مومن کی سعادت کیا کہ اللہ کا رسول اسے خط اس کے بلا کہ اسی وقت ہوگا جب ہم حق ادا کریں رسول ہم حق ادا کریں امام. بس پیغمبر عام حالات کے خطر کی کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس کی یہ کیفیت. تو اگر کسی امام نے خاص حالات میں خطر کے کسی کو بلایا تو اس کا درجہ اور مقام کیا ہو جاتا. ایک عام حالت کا وہ بھی غبار مکہ کے کہنے سے لکھا گیا ابو حسیر کا سارا احترام مگر ابو حسیر کی خوشی کو دیکھ کر میری سمجھ میں حبیب ابن مظاہر کی خوشی آ جاتی ہے. وہ حبیب جنہیں ابو حسیر سے کئی گنا بڑی سعادت و فضیلت حاصل. ابو حسیر تم تو وہ کہ رسول نے تمہیں خط لکھ کے اتنا بڑا درجہ دیا مگر یہ خط اس وقت لکھا گیا جب غبار مکہ کا احتجاج پیغمبر کے پاس پہنچا. تمہارے مقام میں کوئی کمی نہیں مگر بہرحال غبار مکہ کے احتجاج سے تمہارے نام خط لکھا گیا. اور وہ کیسا خوش قسمت کہ زینب کبریٰ کی یاد دلانے پر اس کے نام خط لکھا جا رہا. وہ حبیب ابن مظاہر ان کی سعادت اور شرف کے لیے یہی کافی کہ بعض ارباب ممبر یہ بیان کرتے کہ دو محرم سے چھ محرم قافلہ حسینی میدان کربلا میں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی لشکر کے آنے کی اطلاع دی. اور جب بھی کوئی لشکر آتا سب سے زیادہ بے چین اور گھبرائی ہوئی فاطمہ کی بیٹی اور حسین کی بہن زینب نظر آتی. ہر مرتبہ فضا کو دوڑایا جاتا اما فضا ذرا دیکھ کے آنا کوئی میرے بھیا کا مددگار تو نہیں آیا. اور ہر بار یہی اطلاع ملتی کہ مددگار تو درکنار خون کے پیاسے آ رہے عمر سعد آ رہا ہے خوشی آ رہا ہے سنان آ رہا یہاں تک کہ چھ محرم آ گئی. اب جو اطلاع ملی کہ آج عمر سعد آیا ایک مرتبہ زینب فضا سے کہا اما ایک اور زحمت تو کیجیے میرے بھائی کو بلا کے لائیے. حسین آئے زینب بہن کیا بات ہے اس وقت مجھے کیوں بلایا گیا. کیا بھیا کیا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میرے بھیا اور محمد کے نوازے کی مدد کو آئے. حسین کہتے ہیں زینب بہن یہ سوال تم کر رہی ہو اما کا زمانہ تم نے دیکھا کس نے ہمارا ساتھ دیا، بابا کا زمانہ تم نے دیکھا کس نے ہمارا ساتھ دیا، بھیا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوتے تم نے دیکھے کس نے ہمارا ساتھ دیا. زینب ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا لیکن بھیا ایک ایسا ہے کہ مجھے یقین ہے تم اسے خط لکھو تو وہ ضرور آئے گا. تمہارے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر، اے حبیب کتنے خوش قسمت ہو، فاطمہ کی بیٹی تمہیں یاد کر رہی ہے، حسین کی بہن زینب تمہارا فکر کر رہی ہے. اور یہ خط ملتے ہی حبیب کربلا پہنچ گئے. بس اتنا تو آپ نے سنا کہ حبیب کا آنا لشکر حسینی میں گویا عید ہو گئی، خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے. زینب نے دو محرم کے بعد آج پہلی مرتبہ خوشی کے نعرے سنے. فضا کو بلایا، فضا بہن پھر اما فضا کے بابا بھیا کے لشکر میں خوشی کے نعرے کس لیے؟ کہا میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا. کہا اچھا جاؤ حبیب کو پیغام دو کہ زینب حبیب سے خود بات کرنا چاہتی ہے. حبیب کو یہ پیغام ملا، حبیب کو اپنے کانوں میں یقین نہیں آ رہا زینب ایک گمراہ اور براہ راست مجھ سے بات کرنا چاہے. اپنے خوش قسمتی پہ فخر کرتے ہوئے چلے. خیمے کے اندر زینب پردہ پڑا، خیمے کے باہر حبیب حسین ساتھ میں آئے. آواز دی زینب بہن مبارک ہو، مبارک ہو میرے بچپنے کا دوست، میرا بھائی حبیب آ گیا. بس اتنا سننا تھا زینب کا ایک ہی جملہ بیان تو کافی ہے. زینب نے کہا بھیا حبیب فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے. ہائے حبیب یہ جملہ سنا تو برداشت نہ کر سکے، لچ کھا کے گر پڑے. شہزادی آج یہ دن آ گیا کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو براہ راست سلام.